السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها والسلام على من اتبع الهدى، أما بعد. پروردگار جامع امامیہ کے ذمہ داروں، مہتممین، منتظمین، خصوصیت سے ہمارے جناب فردوس نقوی صاحب اور جناب سلمان صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، خاص طور سے آج کے سیمینار کا عنوان اجتہاد اور تقلید، دو جہتوں سے رکھا گیا ہے. ایک تو یہ کہ یہ موضوع بذات ہی فی نفس ہی اہم ہے، ہمیشہ اہم رہا ہے، اور جیسے جیسے انسانی فکر و دانش کا کارواں آگے بڑھتا جائے گا یہ موضوع اہم سے اہم تر ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ انسانی فکر و دانش کا قدم بڑھتا ہی ہے آگے اجتہاد کے ذریعے سے. اجتہاد کے بغیر کوئی نہ علمی ترقی ممکن ہے نہ عملی ارتقاء ممکن ہے. اجتہاد لغوی اعتبار سے، لغت میں اجتہاد کا جو روٹ ورڈ ہے عربی میں جیم ہے دال، اسی ایک روٹ ورڈ سے جو الفاظ کا شجرہ وجود میں آیا ہے اسی شجرے میں ایک طرف اجتہاد ہے، ایک طرف مجاہدہ ہے، ایک طرف جہاد ہے. روٹ ورڈ ایک ہے، ریشہ سخن ایک ہے، جیم ہے دال. مختلف ابواب میں جا کر صرفی اعتبار سے مختلف الفاظ وجود میں آئے، ایک لفظ اجتہاد وجود میں آیا، ایک لفظ مجاہدہ وجود میں آیا. مختلف ابواب سے جاہد یجاہد، وہاں سے مجاہدہ لفظ آیا، اجتہاد یعنی افتعال میں گئے باب افتعال میں تو اجتہاد وجود میں آیا اور جہاد وجود میں آیا. ان تینوں میں مشترک معنی کیا ہے؟ مجاہدہ کیا ہے، اجتہاد کیا ہے، جہاد کیا ہے، جیم ہے دال اس میں کیا معنی ہے؟ اردو زبان میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں جد و جہد، جد و جہد، جد و جہد، جہد اور جہد دونوں لفظ استعمال ہوتا ہے، جو کوشش و کاوش اور قوت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اجتہاد میں بھی کوشش ہوتی ہے، مجاہدے میں بھی کوشش ہوتی ہے، جہاد میں بھی کوشش ہوتی ہے. اجتہاد میں بھی قوت کا استعمال ہے، مجاہدے میں بھی قوت کا استعمال ہے، جہاد میں بھی قوت کا استعمال ہے. بغیر اجتہاد و مجاہدہ و جہاد یہ تینوں لفظیں زندگی کے تین بنیادی رویے ہیں، زندگی کے تین بنیادی عمل ہیں. ان تینوں اعمال کے بغیر زندگی کا قدم آگے نہیں بڑھ سکتا، ممکن نہیں ہے کہ زندگی آگے بڑھ جائے. اجتہاد بھی ضروری ہے، مجاہدہ بھی ضروری ہے، جہاد بھی ضروری ہے. اور اجتہاد کا لازمہ ہے تقلید. جب اجتہاد ضروری ہے زندگی کے لیے تو کون کہہ سکتا ہے کہ تقلید غیر ضروری ہے زندگی کے لیے؟ ممکن نہیں ہے کہ اجتہاد ہو تقلید نہ ہو. البتہ اگر تقلید بغیر اجتہاد وجود میں آئے گی تو خطرناک ہوگی، ضرر رساں ہوگی، لیکن اگر تقلید اجتہاد حقیقی و واقعی کے ساتھ وابستہ ہوگی تو وہ تقلید معاشرے کے قدم کو آگے بڑھائے گی، نظم معاشرے کو برقرار رکھے گی. اجتہاد عام معنی اس کے علمی فکری قوت کو استعمال کر کے کسی نتیجے کو حاصل کرنا. سائنسداں کیا کرتے ہیں؟ ان نیوٹن سے لے کے آئنسٹائن تک، اور آئنسٹائن سے لے کر اسٹیفن ہاکنگ تک، اور اسٹیفن ہاکنگ سے لے کر اب جدید نسل کیا کر رہی ہے سائنس کی دنیا میں؟ جد و جہد، کدو کاوش، تلاش جستجو. نیوٹن نے یہ کہا تھا، اور آئنسٹائن نے یہ کہا تھا، اور ڈاکٹر عبدالسلام نے یہ کہا تھا، اور اب اسٹیفن ہاکنگ یہ کہہ رہے ہیں، اور میں یہ کہہ رہا ہوں. ایک فزکس کا ریسرچر کیا کرتا ہے؟ فزکس میں پی ایچ ڈی کرنے والا ایک اسٹوڈنٹ کیا کرتا ہے؟ یہی کرتا ہے کہ بزرگوں نے یہ کہا تھا، ان کے کلام کی روشنی میں، ان کے تجربات کی روشنی میں ہم نے یہ تجربے کیے، یہ تجربے درست نکلے، یہ تجربے درست نہیں نکلے، ان تمام تجربوں کا رزلٹ یہ نکلا، اب یہ تھیوری اس طرح سے ہمارے سامنے آتی ہے. سائنس کی دنیا ہو، فزکس میں، کیمسٹری میں، بایولوجی میں، میڈیکل سائنس میں، اسی طرح سوشل سائنسز میں. کیا سوشل سائنسز میں کام نہیں ہو رہا ہے؟ مسلسل ہو رہا ہے. ایجوکیشن کی فیلڈ میں کام نہیں ہو رہا ہے، فلاسفی آف ایجوکیشن میں. کیا آج وہی فلاسفی آف ایجوکیشن ہے کہ جو یونان میں ایرسٹوٹل اور سوکریٹس کے زمانے میں تھا؟ وہی فلاسفی آف ایجوکیشن آج بھی ہے؟ نہیں ہے. کیا وہی فلاسفی آف ایجوکیشن ہے کہ جو سن 1903-1904 میں ہربرٹ اسپینسر نے پیش کیا تھا فلاسفی آف ایجوکیشن؟ نہیں. کیا اس کے بعد جو پروفیسر جان ڈیوی نے ایجوکیشن کی فلاسفی پیش کی تھی، جو عالمگیر سطح پر نافذ ہوئی، کیا وہی آج بھی برقرار ہے؟ مسلسل فلسفہ تعلیم میں، کریکولم میں، سلیبائی میں، ہر چیز میں تبدیلی ہو رہی ہے. یہ جو علمی جد و جہد کا سلسلہ جاری ہے، اسی کا نام اجتہاد ہے. یہ علمی جد و جہد جب مذہب کے دائرے میں ہوتی ہے، دین کے دائرے میں ہوتی ہے، علم دین، علم شریعت کے دائرے میں ہوتی ہے، تو اسے بطور خاص اصطلاحی طور پر اجتہاد کہتے ہیں. اسلام نے جمود کی دعوت نہیں دی. اللہ سبحانہ و تعالی نے بھی یہ نہیں کہا کہ جو میں کہہ رہا ہوں آنکھ بند کر کے سن لو اور مان لو. قرآن مجید میں کتنی بار کہا ہے کہ تم سوچتے کیوں نہیں؟ اور فرمانے میں کیا عرض کروں؟ اللہ سبحانہ و تعالی جو کچھ فرما دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ فرما دے، ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام جو کچھ ارشاد فرما دیں، ہمارے لیے حرف آخر ہے، اس کے آگے سوچنے کا محل نہیں ہے. اختلاف کی گنجائش نہیں ہے، نص کے مقابلے میں اجتہاد کی گنجائش نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، تم سوچتے کیوں نہیں؟ تفکر کیوں نہیں کرتے؟ تدبر سے کام کیوں نہیں لیتے؟ تعقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ یہ قرآن ہم نے نازل ہی اس لیے کیا ہے تاکہ تم تفکر کرو، تدبر کرو، تذکر کرو. یعنی قرآن مجید نازل اس لیے کیا ہے؟ تاکہ تم سوچو، تمہاری فکری قوت بالیدہ ہو. جب فکری قوت بالیدہ ہوگی تو اجتہاد کا عمل وجود میں آئے گا. آیتوں کے بطن سے، بطون سے معانی و مطالب کا استنباط، استخراج، ان نکالنا. استنباط کسے کہتے ہیں؟ یہ لفظ استنباط اردو میں بھی استعمال ہونے لگا ہے. استخراج، یہ لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. استنباط کے کیا معنی ہے؟ استنباط کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ جیسے میں نے کہا اجتہاد کا روٹ ورڈ سے حرفی ہے. سے حرفی کلمہ مادہ ہوتا ہے عام طور پہ عربی میں، جیم ہے دال. استنباط کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ وہ بھی سے حرفی ہوگا، وہ ہے نون بے تو پا، تائے دستدار. اب میں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں کہ یہ نون بے پا جسے ہم لوگ توئے کہتے ہیں، نون بے اور تو، یہ جو کلمہ ہے اس کے معنی کیا ہے عربی میں؟ اس کے معنی ہے زمین کو اتنا کھودنا کہ اندر سے پانی نکل آئے. استنباط کا عمل کیا ہوتا ہے علمی میدان میں؟ آیتوں کو، حدیثوں کو اس طرح ان میں کنجکاوی اور شرف نگاہی اور شرف کاری سے کام لینا کہ اس کے بطون میں پوشیدہ احکام الہیہ اور معانی آشکارا ہو جائے. یہ استنباط، جس طرح زمین کی تہوں میں چھپے ہوئے پانی کو نکالنا ہے، اسی طرح عبارتوں میں چھپے ہوئے معنی کو نکالنا ہے، یہ استنباط ہے. استخراج، اس کا بھی روٹ ورڈ سے حرفی ہے، خے رے جیم. استخراج یعنی نکالنا. جب آپ کانکنی کرتے ہیں، معدن تلاش کرتے ہیں زمین کے اندر یا پہاڑ کے دل میں جاتے ہیں اور اس میں سے جواہر نکال کے لاتے ہیں، وہ استخراج ہے. استخراج اور استنباط، جواہر نکالنا، پانی نکالنا، معنی نکالنا، تلاش کرنا، یہ عمل تحقیق و جستجو چاہتا ہے. یہ تحقیق و جستجو کا عمل ہمیشہ جاری رہنا چاہیے. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جو لوگ اجتہاد کی مخالفت کرتے ہیں وہ چاہتے کیا ہیں، کیا معنی. یعنی اس وقت خصوصیت کے ساتھ جو میں نے کہا، اس سال یہ سیمینار کا عنوان اجتہاد و تقلید رکھا گیا، اس کے دو اسباب ہیں. ایک سبب تو یہ ہے کہ خود موضوع اہم ہے، دوسرا سبب یہ ہے کہ اس وقت خصوصیت کے ساتھ آپ کے ملک میں تقلید و اجتہاد کے نظام کے خلاف ایک تحریک چل رہی ہے. اس لیے آپ حضرات کا یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اجتہاد ہے کیا، تقلید ہے کیا. زندگی بغیر اجتہاد کے آگے نہیں بڑھ سکتی، زندگی بغیر تقلید کے آگے نہیں بڑھ سکتی، کوئی علم بغیر اجتہاد کی ترقی نہیں کر سکتا. اجتہاد نہ ہوگا تو جمود ہوگا، اجتہاد نہ ہوگا جمود ہو جائے گا، فکر جامد ہو جائے گی، زندگی جامد ہو جائے گی. اجتہاد جب ہوگا تو یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ معاشرے کا ہر فرد اجتہاد کرے، ممکن ہے مگر یہ ممکن ہے کہ معاشرے کا ہر فرد آئنسٹائن بن جائے، یہ ممکن ہے کہ پاکستانی قوم کا ہر فرد ڈاکٹر عبدالسلام بن جائے یا ڈاکٹر قدیر بن جائے، نہیں ممکن ہے. کوئی ایک شخص کسی ایک فن میں کسی وقت تحقیق و جستجو کر کے اس درجے کمال تک پہنچتا ہے کہ کوئی نیا نظریہ پیش کرتا ہے، پھر اس نظریے کو فالو کرنے والی ایک ٹیم آتی ہے اور وہ جب فالو کرتی ہے آگے بڑھتی ہے. اسی اس نظریے کو فالو کرنے کا نام تقلید ہے. اگر اجتہاد نہ ہو تب بھی علم آگے نہیں بڑھے گا، اگر تقلید نہ ہو تب بھی زندگی کا قدم آگے نہیں بڑھے گا. معلوم ہوا کہ نظریہ پیش کرنے والے نے نظریہ تو پیش کر دیا، کسی نے اس پہ مزید عمل ہی نہیں کیا. جب عمل نہیں کیا تو وہ نظریہ دفن ہو گیا، ختم ہو گیا، فنا نابود ہو جائے گا، لوگ بھول جائیں گے اور معاشرے کو عملاً اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. یہی صورتحال دین کے ساتھ ہے. جس طرح یہ ممکن نہیں ہے کہ معاشرے کا ہر فرد آئنسٹائن بن جائے، معاشرے کا ہر فرد نیوٹن بن جائے، معاشرے کا ہر فرد گلیلیو بن جائے، معاشرے کا ہر فرد عبدالسلام بن جائے، معاشرے کا ہر فرد ڈاکٹر قدیر بن جائے، اسی طرح یہ ممکن نہیں ہے معاشرے کا ہر فرد آیت اللہ خامنہ ہی بن جائے، معاشرے کا ہر فرد آیت اللہ سیستانی بن جائے، معاشرے کا ہر فرد آیت اللہ بشیر نجفی بن جائے. ممکن نہیں، خلاف عقل و خلاف یا خود مغالطے میں اگر نہیں، اگر خود مغالطے میں ہیں، خود انہیں اشتباہ ہے، خود شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں، تو قابل رحم ہیں، قابل عفو ہیں اور ان کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے. تحقیق کریں گے تو انشاءاللہ پروردگار شرح صدر عطا فرمائے گا، ہدایت یافتہ ہو جائیں گے. لیکن اگر خود مغالطے میں مبتلا نہیں ہے، شکوک و شبہات میں علمی طور پہ مبتلا نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ پھر کسی اور کی خاطر کام کر رہے ہیں. اس کے معنی یہ ہے کہ وہ اس معاشرے کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، اس علمی اور فطری اور عقلی نظام کو درہم برہم کرنا چاہتے ہیں اور وہ ہمارے وجود کے لیے خطرہ ہے. مختلف انداز سے میں یہ باتیں اس مرتبہ ممبروں سے بھی کہتا رہا ہوں، آپ کے سامنے بھی عرض کر رہا ہوں. اجتہاد کا عمل کلی طور پہ، سادہ طور پہ تو آپ سمجھ گئے، اگر میں اصطلاحی اور ٹیکنیکل میں سے شروع کروں تو بہت سنگین اور پیچیدہ ہو جائیں گے. اجتہاد کا عمل زمانۂ پیغمبر سے شروع ہوا ہے، زمانۂ ائمہ سے شروع ہوا ہے. خود پیغمبر اور ائمہ اطہار نے اجتہاد کی تربیت دی ہے، تربیت دی ہے. حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام علینا القاء الاصول وعلیکم ان تتفرعوا، ہم پر اصول بیان کرنا لازم ہے. وسائل الشیعہ میں حدیث موجود، ہم اصول تعلیم کریں گے، تم ان اصول پر شاخیں پیدا کرو، تم ان اصول پر اجتہاد کر کے احکام زندگی پر انطباق کرو. امام رضا علیہ السلام کا جملہ ہے. لفظ اجتہاد یہ ضرور ہے کہ حدیث میں زیادہ تر عملاً احکام الہی پر پوری کوشش کے ساتھ عمل کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے. حدیث میں زیادہ تر اجتہاد آیا ہے زہد و تقویٰ کے ساتھ، پوری وفاداری کے ساتھ، پوری معنویت کے ساتھ، پوری کوشش کے ساتھ، اپنے پورے وجود کے ساتھ اللہ کے احکام کو عملاً اپنی زندگی میں نافذ کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے. یعنی اجتہاد عملی کوشش کے لیے استعمال ہوا ہے حدیث میں، لسان پیغمبر پر، لسان ائمہ، زبان معصومین پر لفظ اجتہاد بار بار آیا ہے. اور وہ لفظ آیا ہے کس لیے؟ کہ ہم احکام خدا پر خود پوری تندہی کے ساتھ، جاں فشانی کے ساتھ، جاں فروشی کے ساتھ عمل کریں، پوری توجہ کے ساتھ عمل کریں، پوری قوت کے ساتھ عمل کریں. اس معنی میں لفظ اجتہاد استعمال ہوا ہے. اس معنی میں جس معنی میں جدید اصطلاح اجتہاد ہے، لفظ تفقہ استعمال ہوا ہے. تفقہ، تفقہ فکری عمل ہے، اجتہاد عمل ہے. تفقہ دین کے اصول اور احکام کو دریافت کرنا، تحقیق کرنا، اور اس معنی میں تفقہ کا لفظ قرآن مجید میں بھی آیا ہے. اسی لیے ایک مجتہد کو فقیہ بھی کہتے ہیں. فقیہ یعنی مجتہد، مجتہد یعنی فقیہ، دونوں کے معنی ایک ہیں، لفظ الگ الگ ہے. اصطلاحاً آج معنی مترادف ہیں. تفقہ کا لفظ قرآن مجید میں سورہ مبارک توبہ میں آیا ہے، نواں سورہ ہے، اس کی غالباً آیت نمبر 122 ہے، اس میں ارشاد الہی ہوا ہے کہ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. یہ آیت قرآن مجید کی ہے، سورہ مبارک توبہ میں. کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ تمام امت، امت کے تمام افراد اٹھ کھڑے ہوں اور علم دین حاصل کرنے کے لیے چلے جائیں، نہیں، بلکہ کچھ لوگ، طائفتم منہم، ان میں سے کچھ لوگ نکلیں، جائیں، علم دین میں کمال حاصل کریں، تحقیق کے ساتھ علم دین حاصل کریں، تفقہ پیدا کریں، فقیہ بنیں. فقیہ بننے کے بعد کیا کریں؟ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، جب وہ اپنی قوم کی طرف واپس آئیں تو قوم کا انذار کریں، قوم کو ڈرائیں کہ یہ خدا کا حکم ہے، اس پہ عمل کرو، عمل نہیں کرو گے تو مٹ جاؤ گے. لعلہم یحذرون، تاکہ قوم انجام سے، انجام کا خوف پیدا ہو جائے قوم کے اندر اور اپنے زوال سے بچے، اپنی ہلاکت سے بچے. اس آیت کریمہ میں جہاں اجتہاد کا موضوع ہے، وہیں تقلید کا موضوع بھی ہے ضمناً. کیسے؟ اب اصول فقہ میں جو دقیق فنی بحثیں ہیں اس میں ایک بحث ہوتی ہے حجیت خبر واحد. حجیت خبر واحد کے معنی ہے کہ ایک شخص اگر مجھ سے آ کے کوئی اطلاع دیتا ہے تو میں اس کی اطلاع پر بھروسہ کروں یا نہ کروں. بھروسے کے معنی یہ ہیں کہ اس کی اطلاع کے مطابق میں پھر ریئیکٹ کروں یا نہ کروں, ترتیب اثر دوں یا نہ دوں, یہ کہلاتی ہے حجیت خبر واحد کی بحث. کہ اگر ایک فرد کے کہنے سے ہم کوئی بات عمل کرنے لگ جائیں تو بھی دین کا کیا ہوگا, نظام زندگی کا کیا ہوگا, یہ معمولی بحث نہیں ہے. قانون میں اس کی بڑی اہمیت ہے, فلسفہ قانون میں, نظام قانون میں, عملاً حکم شہادات میں, قضاوت میں, اور ساتھ ساتھ اسی ذمے تقلید بھی آ جاتی ہے ضمناً. اس کے ایک مصادیق میں سے ایک مصداق تقلید. اس آیت سے حجیت خبر واحد پہ بھی علماء نے استدلال کیا ہے کہ اگر ایک شخص جاتا ہے, تفقہ کرتا ہے, فقیہ بنتا ہے, واپس آتا ہے اور وہ امت سے خبر لیتا ہے کہ یہ حکم خدا ہے, آیا اس ایک شخص کی بات مانی جائے یا نہ مانی جائے. اگر اس ایک شخص کی بات تسلیم نہ کی جائے تو پھر آیت میں پیغام ہی کیوں دیا گیا, اس کے جانے کا فائدہ کیا ہے, تحقیق کا فائدہ کیا ہے. دنیا کے ہر علم میں جس طریقے سے سیرت عقلاء یہ ہے, بناء عقلاء یہ ہے, یعنی یہ مسئلہ عقلی بھی ہے عقلائی بھی ہے, کہ دنیا کے ہر مسئلے میں اگر ایک ماہر فن بھی اپنی کوئی رائے دے دیتا ہے تو دوسرے اس رائے کو تسلیم کرتے ہیں, اس پہ ترتیب اثر اور ترتیب عمل کرتے ہیں. یہی صورت, یہ عقلی اور عقلائی صورت دین میں بھی ہے. دین میں امحا کیا گیا ہے, یعنی اسے انڈورس کیا گیا ہے قرآن مجید میں بھی حدیث میں بھی, جس میں سے ایک دلیل خود یہ آیت ہے کہ جب یہ واپس آئیں تو اپنی قوم کو ڈرائیں, حکم خدا سے واقف کرائیں. یہ واقف کرانے کے کا نتیجہ کیا ہوگا, اگر کوئی نہ سنے, کوئی ان کے مطابق عمل نہ کرے تو ڈرانے کا فائدہ کیا ہوگا. ان کے مطابق عمل کرنا اسی کا نام ہے تقلید, تقلید کچھ اور نہیں. آ کا بچہ گیا قوم نجف مشہد, اس نے علم حاصل کیا, تحقیق کی, مجتہد بنا, آیت اللہ العظمیٰ کے درجے تک آ گیا, صاحب رسالہ عملیہ ہو گیا. اب وہ آیا, اب باپ پر بھی اس کی تقلید لازم ہے. باپ مجتہد نہیں ہے, بیٹے کی تقلید کرے گا, یہ باپ کے لیے آر نہیں سعادت مندی ہے. اس کی بھی مثال وہی ہے جو عام مشہور مثال دی جاتی ہے, اور ماشاءاللہ تمہید سیمینار میں ہمارے سلمان صاحب سلمہ اللہ نے مثال دے دی تھی ڈاکٹر اور مریض کی. اگر بیٹا ایم بی بی ایس ایم ڈی ڈاکٹر ہے, کنسلٹنٹ لیول پر آ گیا ہے, ایف آر سی ایس ہے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ, اور باپ لے مین ہے اس فیلڈ میں, اس طب میں کچھ نہیں جانتا, باپ مریض ہو گیا تو کس کی دوا کھائے گا. بیٹے کی سعادت مندی ہے کہ پہلے باپ کا علاج کرے, اور باپ کی سعادت مندی ہے کہ پہلے بیٹے کو باخبر کرے میں اس مرض میں مبتلا ہوں بیٹا, تمہارا مشورہ کیا ہے. یہی صورت دین کی ہے, جسم و جان دنیا میں بچانے کے لیے تو آپ تقلید کرتے ہیں, دین و ایمان اور آخرت بچانے کے لیے آپ تقلید سے گریز کرتے ہیں. یہ کیا قانون ہے, کیا رویہ ہے, یہ آخرت کا مسئلہ ہے, اور آخرت ہی نہیں دنیا تا آخرت یہ مسئلہ ہے. تو تفقہ اور اجتہاد, یہ دو الفاظ ساتھ ساتھ. تفقہ میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید میں بھی تفقہ ہے, حدیث میں بھی تفقہ ہے, فقیہ کا لفظ, فقہ کا لفظ, فقہا کا لفظ, یہ سب حدیث میں بھی آیا ہے, لسان معصوم بھی آیا ہے, اجتہاد کا لفظ بھی آیا ہے, حدیث میں موجود ہے, لسان معصوم بھی آیا ہے. نہ اس لفظ سے, نہ اس لفظ میں کوئی خرابی ہے, نہ اس مفہوم میں, نہ اس نظام میں. اب میں آپ حضرات سے گزارش کروں کہ پھر جی بھر کے سوال جواب کر لیجیے گا جہاں تک وقت میں گنجائش ہے, میں کچھ باتیں اپنی طرف سے کہہ دوں. یہ لوگ جو اجتہاد کی مخالفت کر رہے ہیں، میں نے عرض کیا کہ دو ہی صورتیں، تیسری کوئی صورت نہیں، یا واقعاً مطلب کو سمجھ نہیں پائے، یعنی تھیوری سمجھ میں نہیں آئی. جیسے جب آئنسٹائن نے تھیوری آف ریلیٹیویٹی پیش کی تھی، اس وقت ایک بہت ذہین شخص تھا جس کا نام تھا برٹرنڈ رسل. پروفیسر برٹرنڈ رسل بہت ذہین شخص تھا، جینیس تھا. اس نے ایک کتاب لکھی اے بی سی آف ریلیٹیویٹی، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی کتابیں لکھی. یہ میرا خیال ہے اے بی سی آف ریلیٹیویٹی رسل کی ان کتابوں میں سے ہے جنہوں نے ایک معیاری پاپولر سائنس کا کی کتاب کا معیار قائم کیا ہے. اس نے کہا کہ اس وقت پوری دنیا میں شاید 2.5 آدمی ہوں گے جو تھیوری آف ریلیٹیویٹی سمجھتے ہوں گے. یہ جملہ کس کا ہے؟ برٹرنڈ رسل کا. شاید اس وقت پوری دنیا میں 2.5 آدمی ہوں گے. یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے میر تقی میر سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے زمانے میں آپ کن کو اور شاعر مانتے ہیں، کہتے ہیں 2.5 شاعر ہیں اس زمانے میں، ایک میں ہوں، ایک سودا، آدھے خواجہ میر درد. لوگوں نے میر سوز کے لیے پوچھا تو کہا پونا شاعر، انہیں بھی مان لو. بہت مشہور لطیفہ ہے میر تقی میر کا، یہ ان کے لیے بھی عبرت ہے جو لوگ شاعر بننے کا دعویٰ کرتے ہیں، جنہیں یہ ناز ہے کہ وہ شاعر ہیں، وہ سوچیں کہ میر تقی میر نے کیا کہا. کتنے شعرا تھے اس زمانے میں؟ ایک میں ہوں، ایک مرزا سودا، آدھے خواجہ میر درد. بس ایسے ہی وہ 2.5 شاعر اردو تاریخ میں، اور یہ 2.5 سائنٹسٹ فزکس کی تاریخ میں. برٹرنڈ رسل نے کہا اس وقت 2.5 آدمی ہیں جو تھیوری آف، یعنی دنیا میں کچھ سمجھنے والے. پھر دھیرے 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 وہ تھیوری سمجھی جانے لگی، تھیوری آف ریلیٹیویٹی، جنرل ریلیٹیویٹی، اسپیشل ریلیٹیویٹی، اس کی میتھمیٹکس کتنی ڈیفیکلٹ ہے، وہ سب. پھر یہاں تک لوگ آ گئے کہ اس کی میتھمیٹکس میں اصلاح ہونے لگی. قابل حوالہ بات یہ ہے کہ فزکس میں اور میتھمیٹکس میں ناز و افتخار رکھنے والے، سند افتخار اور وجہ امتیاز رکھنے والے سائنسدانوں کے مقابلے میں ایسے دقیق نظریوں پر ہمارے حوزہ علمیہ میں بھی تحقیق ہوتی رہی. اور 1925 میں رسل کی یہ کتاب کا پہلا ایڈیشن آیا تھا، اے بی سی آف ریلیٹیویٹی. 1935 میں علامہ اقبال کی دعوت پر حضرت آیت اللہ العظمہ شیخ عبد الکریم زنجانی حوض علمیہ نجف اشرف سے ہندوستان تشریف لائے تھے. اس وقت ہندوستان پاکستان تقسیم نہیں ہوا تھا، اتنی تاریخ تو آپ سب کو یاد ہوگی، تو ہندوستان ہی تھا. راجہ صاحب محمود آباد کی دعوت پہ پہلے وہ لکھنؤ گئے، محمود آباد گئے، راجہ صاحب محمود آباد کی تاج پوشی کی رسم ادا کی، انہوں نے دستار بندی کی رسم ادا کی. اس کے بعد وہ پنجاب تشریف لائے. 1936 میں پنجاب یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ آف فلاسفی میں ان کا لیکچر ہوا علامہ اقبال کی موجودگی میں، جس کا عنوان تھا کہ آیت اللہ العظمہ شیخ عبد الکریم زنجانی، ایک فقیہ، ایک مجتہد، جسے لوگ سمجھتے ہیں فقیہ و مجتہد، طہارت و صوم و صلات کے مسائل بیان کرنے والا، وہ فقیہ و مجتہد حوض علمیہ نجف، اس نے علامہ اقبال کی دعوت پر پنجاب یونیورسٹی میں 1936 میں آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیویٹی پر تنقیدی مقالہ پڑھا. اور اس میں جو اشتباہات تھے آئنسٹائن جو، اسے بیان کیا کہ آئنسٹائن کی تھیوری بہت اچھی ہے، بہت عمدہ ہے، بہت سود مند ہے، مگر یہاں یہاں ذرا آئنسٹائن کی پلک چھپک گئی ہے. یہ مقالہ علامہ اقبال نے 40 صفحوں میں خلاصہ کر کے انگریزی زبان میں آئنسٹائن کو بھیجا، اور آئنسٹائن نے اکنالج کیا کہ مسٹر زنجانی کے بعض اعتراضات قابل غور ہیں. یہ ہوتا ہے حوض علمیہ، یہ ہوتا ہے ہمارا فقیہ، یہ ہوتا ہے مجتہد، یہ ہوتا ہے مجتہد. تاریخ کی بات ہے. درمیان میں یہ بات آ گئی، میں نے مثال عرض کر دی کہ جو لوگ اجتہاد سے گریزاں ہیں، یا تو واقعی وہ سمجھے نہیں ہیں، یعنی وہ 2.5 افراد کے علاوہ ہیں، نہیں سمجھے یا سمجھ بوجھ کر اگر مخالفت کر رہے ہیں تو پھر کسی اور کے لیے خدمت کر رہے ہیں، پھر وہ اپنے وجود کے لیے خود خطرہ ہیں اور آپ سب کو ایک خطرے کی طرف لے جا رہے ہیں. حوالہ دیتے ہیں کہ صاحب اخباری تحریک بہت پرانی تحریک ہے، محقق امین استور آبادی، ان کی کتاب فوائد مدنیہ ہمارے پیش نظر ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ ہمارے پیش نظر نہیں ہوتی. اخباری تحریک بھی ایک اشتباہ پر مبنی تھی، اور جو سب سے بزرگ ترین محقق اخباری تحریک ہیں جنہیں اخباری سمجھا جاتا ہے، صاحب حدائق علامہ بحرانی، علامہ یوسف بحرانی صاحب حدائق، ان کی کتاب الحدائق کو اٹھا کر دیکھے، اس کا مقدمہ دیکھے، جو اصولی علماء کہتے ہیں وہی اخباری علماء کہتے ہیں، جو ان کا طریقہ کار ہے وہی ان کا طریقہ کار، جو ان کا طریقہ استنباط ہے وہی ان کا طریقہ استنباط ہے. بعض جگہوں پر جزوی اختلاف ہے، اصطلاحی اختلاف ہے، لفظوں کا اختلاف ہے، بعض مسائل میں اختلاف ہے، ورنہ ممکن نہیں ہے اختلاف. آخر آیات قرآن مجید میں ناسخ بھی ہے منسوخ بھی، آیات قرآن مجید میں محکم بھی ہے متشابہ بھی، آیات قرآن مجید میں نص بھی ہے اور ظاہر بھی، آیات قرآن مجید میں کہیں ایسا بھی ہے کہ نص اور ظاہر نہیں ہے بلکہ بات مجمل ہے، کہیں مبین ہے کہیں مجمل ہے. یہی صورت حدیث میں ہے، حدیث میں بھی مجمل ہے مبین ہے، حدیث میں بھی ناسخ ہے منسوخ ہے، حدیث میں بھی نص ہے ظاہر ہے. کس طریقے سے ہم کسی عبارت سے نتیجہ اخذ کر کے ایک حکم ثابت کریں گے؟ کوئی بھی شخص ہو، اب یہ الفاظ جو میں نے استعمال کیے یہ آپ حضرات کے لیے مشکل ہوں گے، نص کیا ہے، ظاہر کیا ہے، مجمل کیا ہے، مبین کیا ہے. نص یہ ہوتا ہے کہ کوئی بات صاف صاف کہی جائے، یعنی کوئی حکم صاف صاف بیان کیا جائے، جیسے یہ لفظ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان لانے والو تمہارے اوپر روزہ لکھ دیا گیا، یعنی تمہارے اوپر روزہ واجب کر دیا. اس کے معنی میں کوئی اختلاف نہیں کر سکتا، کر سکتا ہے نہیں کر سکتا کہ روزہ لکھ دیا گیا. آپ نے کتنی آسانی سے کہہ دیا نہیں کر سکتا، میں بتاؤں کہاں کہاں اختلاف ہو سکتا ہے. اولاً کتبہ کے معنی سے ہم کیسے سمجھیں کہ کتبہ کے معنی ہے واجب کر دیا گیا، کتبہ کے معنی ہے لکھ دیا گیا، لکھ دیا گیا کہ کیا معنی ہے، تمہارے کھاتے میں روزہ لکھ دیا گیا. دوسرا لفظ سیام کے کیا معنی ہے، سیام سے کیا مراد ہے؟ لیکن پھر بھی کتبہ اور سیام کو اگر تسلیم کر لیں تو یہ نص ہے روزے کے وجوب کے لیے. نماز جو اس سے بڑا واجب ہے اس کے لیے کیا کیا گیا، اقیم الصلاۃ، یہی ہے نا قرآن میں اقیم الصلاۃ. مجھے بتائیے اس سے نماز کہاں واجب ہوتی ہے؟ اقیمو کے معنی کیا ہے، قائم کرو، صلاۃ کے معنی کیا ہے، دعا، صلاح کے معنی دوسرے کیا ہیں، رحمت، صلاح کے تیسرے معنی کیا ہے، دعائے مغفرت. اچھا اب ہو گئی نا بات مجمل، یہ تو اجماع امت ہے کہ اقیم الصلاۃ سے مراد نماز قائم کرو. ایسے بھی لوگ ہیں جو مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، شیعہ گھر میں پیدا ہوئے، سید گھر میں پیدا ہوئے اور مفکر ہو گئے، دانشور ہو گئے، جدید اصطلاح میں روشن فکر ہو گئے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غنی علی الاطلاق ہے، وہ ذات بے نیاز ہے، اسے ہمارے سجدوں کی کیا ضرورت ہے. وہ کہتے ہیں بدنام نہ کیوں ہو خم گردن یہ خودی کا، مارا ہے ازل سے تیری سجدہ طلبی کا. وہ کہتے ہیں یہ سب مولویوں کی بنائی ہوئی شریعت ہے، اللہ بے نیاز ہے، اسے کیا ضرورت ہے ہمارے سجدے کی، ہم کھڑے ہوں دعا کر، اسے کوئی ضرورت. اچھا جب اسے کوئی ضرورت نہیں ہے وہ کہتے ہیں یہ اقیم الصلاۃ، کہتے ہیں اقیم الصلاۃ کیا معنی، دعا مانگو اور کیا. یہ اقیم الصلاۃ نص نہیں ہے نماز کے سلسلے میں، ظہور رکھتی ہے نماز کے سلسلے میں، یہ ظہور کی مثال ہے. وہ کتب علیکم الصیام تو نص ہے، یہ ظہور کی مثال ہے کہ اب یہاں پر اقیمو سے مراد ہے قائم کرو، یعنی تمہارے اوپر واجب کر رہے ہیں ہم، مکلف ہو تم. اور حدیثوں روایتوں سے یہ بات اجماع امت مسلمہ سے، اجماع صحابہ، اجماع ائمہ اہل بیت، قول پیغمبر، ان سب کی روشنی میں ثابت ہو گیا کہ صلاۃ سے مراد یہ ایک مخصوص عبادت ہے، اسے قائم کرنے کا حکم قرآن مجید میں دیا گیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ان تمام چیزوں کو سمیٹ کر، تحقیق کر کے جب اس نتیجے پر پہنچے کہ اقیم الصلاۃ سے مراد ہے نماز قائم کرو، یہ سب تحقیق کرنے کا عمل کون انجام دے گا؟ کون انجام دے گا؟ جو یہ عمل انجام دے گا، عربی زبان جانتا ہوگا، منطق، فلسفہ، حکمت اسلامی، اصول فقہ، فقہ، علم حدیث، علم تفسیر، ان تمام چیزوں کو چھان کر، ان تمام چیزوں کو کھنگال کر، یعنی آپ سے عرض کروں کہ ایک مجتہد کم از کم 8 پی ایچ ڈی کے برابر ہوتا ہے. پہلے وہ ادبیات میں پی ایچ ڈی کرے یا فوق ما فوق پی ایچ ڈی، پی ایچ ڈی تو کچھ نہیں ہوتا ہے، پی ایچ ڈی کچھ نہیں ہوتا ہے. ادبیات میں اس درجے پر ہو، عربی زبان کی نوک پلک ایک ایک حرف کو سمجھ سکتا ہو کہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، کیا ہے، اس سے کیا نتیجہ، اس کی گرامر پر پوری طرح مسلط ہو، اس کی 1400 برس کی تاریخ پر مسلط ہو، جس دور میں قرآن نازل ہوا تھا اس دور میں عربی زبان و ادب و شاعری کا کیا معیار تھا اس پر مسلط ہو، ادبی محاسن پر، یہ نہیں کہ صرف عربی بولنا آ گئی، پڑھنا آ گیا، ناظرہ دیکھ کے پڑھنا آ گیا، جیسے ہمارے یہاں بہت سے لوگ کلیریکل انگلش پڑھ لیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ شیکسپیئر ہو گئے ہیں. اس مغالطے میں نہ رہے، عربی ادب پر اسے عبور ہو، ادبی محاسن گھول کر پیا ہو پہلے اس نے عربی ادب، یہ ایک پی ایچ ڈی کے برابر ہوگا، یہ خود کئی پی ایچ ڈی کے برابر ہوگا. دوسرا مرحلہ آتا ہے منطق، لاجک، لاجک میں بھی اسی درجے پہ ہو کہ کوئی اسے مغالطہ دے کر نہ نکل جائے، برہان قائم کر سکے، دلیل قائم کر سکے، بحث کر سکے، صحیح کو غلط سے جدا کر سکے. یہ خود گویا منطق میں پی ایچ ڈی کی، منطق میں پی ایچ ڈی کرنے کے بعد فلسفے میں پی ایچ ڈی کی، فلسفے میں پی ایچ ڈی کرنے کے بعد لا میں پی ایچ ڈی کی، لا میں پی ایچ ڈی کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے حدیث کے فن میں پی ایچ ڈی کی، تفسیر قرآن میں پی ایچ ڈی کی، کیا پی ایچ ڈی ہو گیا؟ تب بنتا ہے کوئی آیت اللہ. یہ آیت اللہ بننے کے بعد 30 برس 40 برس مسلسل محنت کرتا ہے تب بنتا ہے آیت اللہ العظمیٰ، تب وہ اس پوزیشن میں ہوتا ہے کہ اپنا کوئی فتویٰ لکھے اور امت اسے قبول کرے. اگر علم کے اس معیار کو بھی آپ قبول نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کے لیے جہالت کا جہنم ہی بہتر ہے. خدا کی قسم، خدا کی قسم، جو معیار قیادت علمی اور عملی اعتبار سے آپ کو نصیب ہے دنیا کی کسی قوم کو نصیب نہیں، دنیا کی کسی قوم کو نصیب نہیں. معیار علم اور ساتھ میں معیار عمل. یہ تشریف فرمائیں، بہت عمدہ مقالہ ان کا تھا، یہ تو میرے وجود کی بے برکتی تھی جو یہ مقالہ نہیں پڑھ سکے. انہوں نے ولایت فقیہ کا مسئلہ اٹھایا، اور یہ جانتے ہیں کہ آیت اللہ ہے جوادی آملی، کب سے آیت اللہ ہے؟ تقریباً 30 سال، 30 سال سے وہ آیت اللہ ہے، 30 سال سے آیت اللہ ہیں. اس سال ان کو آیت اللہ العظمیٰ لکھا گیا ہے جب انہوں نے رسالہ عملیہ شائع کر دیا. اب ان کا 5-6 مہینے 7 مہینے ہوئے ہیں، 4 مہینے ہوئے ہیں، ان کا رسالہ عملیہ شائع ہو کیا گیا. کتنی ریاضت چاہیے؟ 30 سال پہلے وہ آیت اللہ تھے، 30 سال کے بعد آیت اللہ عظمیٰ ہوئے. آپ نے لفظ عظمیٰ غلط استعمال کر دیا تھا سلمان صاحب. یہ معیار ہوتا ہے, یہ معیار شرف ہے قوم شیعہ اتنا عشری کے لیے. اہل سنت حضرات کے یہاں بھی یہ معیار نہیں ہے. ان کا مفتی جاہل ہوتا ہے, ان کا مفتی ہمارے مجتہد کے آگے ایک مبتدی طالب علم کے برابر ہوتا ہے. آج کل جو ہر مسجد میں دارالافتاء قائم ہے, ہر مدرسے میں دارالافتاء قائم ہے, جہاں سے شیعہ کافر ہونے کے فتوے صادر ہوتے رہتے ہیں یا اس قسم کے اور فتوے, یہ مفتی نقل قول کرتا ہے. پہلے لوگوں نے بہشتی زیور اٹھائی کتاب, اس میں سے ڈھونڈا فتویٰ جو پہلے لکھ چکے ہیں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب, اور نئے کاغذ پہ لکھ کے مہر لگا دی, فتویٰ نکل گیا. دیٹس آل. اسے نہ قرآن اٹھا کے دیکھنا ہے, نہ حدیث اٹھا کے دیکھنا ہے, نہ اصول فقہ اٹھا کے دیکھنا ہے, نہ منطق, نہ فلسفہ, نہ تحقیق, نہ جزو, کچھ نہیں. اسے نقل قول کرنا ہے. ہمارے یہاں جو نقل قول کرتے ہیں انہیں مجتہد نہیں کہتے. ہر مسجد میں پیش نماز ہیں, ہر مسجد میں ماشاء اللہ خطبہ جمعہ کہنے والے ہیں, مسائل بیان ہو رہے ہیں, یہ مجتہد نہیں ہیں, یہ مسائل بیان کرنے والے ہیں. وہ جو مسئلہ بیان کرتا ہے فی الواقع, جو صاحب فتویٰ ہے, وہ آیت اللہ العظمیٰ ہے. وہ ایک لفظ واجب یا ایک لفظ حرام یا ایک لفظ مستحب یا ایک لفظ مکروہ, حتیٰ کہ ایک لفظ مباح لکھنے کے لیے پہلے سینکڑوں صفحے پڑھتا ہے تب ایک لفظ لکھتا ہے. ایک لفظ, ایک لفظ. یہ عمل مباح ہے, یہ عمل مستحب ہے, یہ عمل مکروہ ہے. ایک مکروہ, ایک مستحب, ایک مباح لکھنے کے لیے سینکڑوں صفحے پڑھنے پڑتے ہیں. آیت, حدیث, تفسیر, قرآن, فقہا کے اقوال, اور ہر چیز پر تنقید, تشریح. یہ کیا کہا تھا, کس زمانے میں کہا تھا, انہوں نے یہ لفظ کس معنی میں استعمال کیا تھا, آج ہم کس معنی میں استعمال کرتے ہیں, کیا آج کی دنیا میں یہی حکم رہے گا یا زمان و مکان کے تقاضے سے تبدیل ہو جائے گا. اس عمل سے گزرنا پڑتا ہے. یہ ہے اجتہاد, اور یہ واجب ہے, واجب کفائی ہے, یہ واجب کفائی ہے. جو لوگ اجتہاد کی راہ پہ قدم رکھتے ہیں وہ ریڈ کارپیٹ پہ قدم زن نہیں ہوتے ہیں, پھولوں کی سیج نہیں, کانٹوں کی سیج ہے. ایک واجب ادا کرنا ہے, واجب کفائی, یعنی ملت کی لاش پڑی ہے اسے کفن پہنانا ہے, دفن کرنا ہے, تجہیز کرنی ہے, تکفین کرنی ہے, واجب کفائی. اس کا اجر خدا دیتا ہے. امت سے تو ہمیشہ بے داد ملتی ہے, داد نہیں ملتی, ہمیشہ بے داد. داد دینے والا وہ ہے پروردگار, جس خاطر اپنی زندگی کو وقف کرتا ہے انسان. بہرحال مختصراً میں نے عرض کیا کہ یہ جو عمل طے ہوتا ہے ہفت خان, میں نے عرض کیا کہ کم سے کم 7 یا 8 پی ایچ ڈی کے برابر تو ایک آیت اللہ ہوتا ہے, اور پھر جب وہ سینکڑوں آیت اللہوں کی تربیت کرتا ہے تو آیت اللہ العظمیٰ بنتا ہے. یہ جو طریقہ کار اختیار کرتا ہے, کیا اخباری علماء جو جید علماء ہیں کیا اس سے مختلف طریقہ کار ہے ان کا؟ کتنی حدیثیں گڑھی گئی ہیں جھوٹی؟ اخباری کہتے کسے ہیں یہ معلوم ہے؟ اخباری اسے کہتے ہیں جو اخبار پر انحصار کرے. اخبار سے مراد کیا ہے؟ جنگ اخبار نہیں. اخبار سے مراد ہے وہ حدیثیں, وہ روایتیں جو ائمہ معصومین علیہ السلام سے ہم تک پہنچی ہیں. اچھا, ائمہ اسے کہتے ہیں خبر, حدیث, خبر, اثر, یہ سب اصطلاحیں ہیں. حدیث ہی کو خبر بھی کہتے ہیں, البتہ یہ فنکار جانتا ہے کہ خبر اور حدیث میں کیا فرق ہے, خبر اور اثر میں کیا فرق ہے, اثر اور حدیث میں کیا فرق ہے, یہ فنکار جانتا ہے. آپ حضرات کے سامنے یہ سب منہ شگافیاں کرتا رہوں تو نماز عشاء کی اذان ہو جائے گی. یہ خبر کی جمع ہے اخبار. یہ اخبار جو علماء تک پہنچتے ہیں, محدثین تک پہنچتے ہیں, کیا وہ بے نیاز ہیں اس سے کہ دیکھیں یہ سچی خبر ہے یا جھوٹی؟ یہ صحیح حدیث ہے یا ضعیف، یہ ظاہر ہے یا نص، یہ مجمل ہے یا مبین، یہ ناسخ ہے یا منسوخ. ناسخ کو منسوخ سے الگ کرنا، مجمل کو مبین سے الگ کرنا، نص کو ظاہر سے الگ کرنا، ظاہر اور نص کو مبہم سے اور مجمل سے الگ کرنا، اس کے بعد کوئی حکم حاصل کرنا، اسی کا نام اجتہاد ہے. یعنی یہ سب کوشش کی، علمی فکری صلاحیتیں صرف کی، قوت صرف کی، استفراغ وسع کیا، اپنی وسعت بھر، اپنا پورا وجود میں جتنی طاقت ہے سکت ہے دن رات ایک کر دی، عقل کا جتنا استعمال کر سکتے ہیں کیا، اور اس کے بعد ذہانت و فراست کا استعمال کرنے کے بعد ایک حکم تک پہنچے، اور وہ حکم امت تک پہنچا دیا کہ یہ ہے اللہ کا حکم. اب امت کے افراد اس پر اعتماد کر کے عمل کرتے ہیں، اس عمل کا نام ہے تقلید، اور تقلید کے نتیجے میں عمل کرنے والے کی ذمہ داری مقلد پر ہوتی ہے، وہ جواب دے ہے عند اللہ. اگر خدا نہ خواستہ کسی نے جان بوجھ کر غلط فتویٰ دیا ہے یا بغیر دلیل فتویٰ دیا ہے تو حدیث مبارک پیغمبر ہے، من افتا بغیر علم فلیتبوأ مقعده من النار، جو بغیر علم، بغیر دلیل، بغیر قال اللہ، بغیر قال رسول اللہ کے فتویٰ دے دے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ قلم اور یہ ہاتھ لرزدہ ہے ایک ایک سطر لکھتے ہوئے، جب تک دلیل نہ ہو ہمارے پاس قال اللہ قال رسول اللہ، جب تک دلیل نہ ہو قلم اور ہاتھ لرزتا ہے ایک صدر فتویٰ لکھتے ہوئے. اس ذمہ داری سے جو گزرتا ہے اور واجب کفائی کے طور پر تمام امت کی ذمہ داری کندھے پر لیتا ہے، وہ مجتہد فقیہ جامع الشرائط اور عالم وقت کہلاتا ہے. شرف ہے آپ کے لیے کہ اس کا اتباع کریں، اس کی تقلید کریں. یہ نہیں کہ کوئی ایسے ہی اٹھ کے دعویٰ کر دے کہ میں آیت اللہ ہوں، میں مجتہد ہوں، میں رسالہ عملیہ رکھتا ہوں، اور کوئی اس کی خبر گیری نہ کرے. لاکھوں کروڑوں تنقیدی نگاہوں سے چھن کے کوئی ذہن اور کردار نکلتا ہے تب وہ مرجعیت کے درجے پہ پہنچتا ہے. ایک آیت تو میں نے عرض کر دی آپ کے سامنے کہ سورہ مبارک ہے توبہ کی، سورہ مبارک ہے زمر میں بھی ایک آیت ہے جہاں سے اجتہاد و تقلید پہ روشنی پڑتی. پروردگار ارشاد فرماتا ہے، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب. اچھے لوگوں کا کردار بیان ہو رہا ہے، ان کی صفت بیان ہو رہی ہے کہ جنت میں کون جائیں گے، اللہ کی رضا کنہیں نصیب ہوگی، اللہ کا لطف، اللہ کی رحمت کن کے شامل حال ہوگی. اس میں الذین، وہ لوگ جو سب کی باتیں سنتے ہیں، وَيَتَّبِعُونَ احسنہ، اور اس میں سے جو بہترین بات ہوتی ہے اس کی پیروی کرتے ہیں. بہترین بات کی پیروی یعنی تقلید اعلام. بہترین بات کی پیروی یعنی آپ بہترین کا معیار کیا ہے آپ کے پاس؟ کسی کو ہارٹ کا کی سرجری کرانی ہے یا ہارٹ کا کی صرف دوا لینی ہے، تو شہر میں دیکھیں کراچی میں کتنے ماہرین ہیں، ان میں جو سب سے سینئر موسٹ ماہر ہے اور جس کی شہرت ہر زبان پر ہے، پڑھے لکھے لوگ جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ نہیں یہ ڈاکٹر سینئر ہے اور واقعی پڑھا لکھا ہے، اور جناب اس کے ہاتھ میں دست شفا ہے، آپ اس سے علاج کرائیے. یعنی ہیں ڈاکٹر اور بھی، مگر اس کی رائے بہترین قرار دی جائے گی. اسی کو قرآن مجید کہتا ہے کہ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنا، جو لوگ سب کی بات سنتے ہیں، یستمعون القول، سب کی باتیں سنتے ہیں، ویتبعون احسنا، جو بہترین بات ہوتی ہے اس پر عمل کرتے ہیں، ان کو کیا کہا؟ وہی وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ ہدایت دیتا ہے، اور وہی لوگ دنیا میں عقل مند کہلاتے ہیں، اولو الالباب، صاحب لوگ، صاحب عقل، صاحب فراست ایمانی. یہ دوسری آیت آپ نے سنا. قرآن مجید میں اور بھی آیتیں ہیں جس سے تقلید و اجتہاد پہ روشنی پڑتی ہے، اور جس سے اس نظام کی وضاحت ہوتی ہے، اور نظام ولایت فقیہ کے بارے میں تمہیں مختلف مجالس میں عرض کر چکا ہوں کہ دراصل یہی وہ نظام ہے کہ جو قرآن مجید نے اور اسلام نے نظام حکومت اور نظریہ حکومت کے طور پر پیش کیا ہے. دوسرے ایک مستقل سیمینار میں اس پر گفتگو کر چکا ہوں اسی سفر میں کراچی میں, اب اس پر گفتگو کی گنجائش نہیں ہے. میں اسی قدر معروضات پہ گفتگو کو تمام کر رہا ہوں اور اس کے بعد سوال و جواب کے لیے تھوڑا سا وقفہ ہے, آپ ذرا سکتے جواب دوں گا. البتہ جو تین الفاظ میں نے تقریر کے شروع میں عرض کیے تھے ان تینوں الفاظ کو اب تقریر کے اختتام پر ملا دوں, اس کا رشتہ بتا دوں. ایک ہے اجتہاد, ایک ہے مجاہدہ, ایک ہے جہاد. جب انسان اپنی ذات کے اندر علمی ترقی اور تحقیق کی داد دیتا ہے تو وہ کہلاتا ہے اجتہاد. اس اجتہاد کی روشنی میں جب اپنے عمل کی اپنے نفس کی تربیت کرتا ہے تو وہ ہے مجاہدہ, اور جب معاشرے کی تربیت کرتا ہے تو اس کا نام ہے جہاد. پہلے علمی بنیاد فراہم کرنا, یہ کیا ہے؟ اجتہاد. اپنے علم کی روشنی میں اپنے نفس کی تربیت کرنا مجاہدہ, اس کے بعد معاشرے کی تربیت کرنا جہاد. تینوں کا روٹ ورڈ ایک ہے. پروردگار ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اجتہاد, مجاہدے اور جہاد کا صحیح حق ادا کر سکیں اور پیغمبر و اہل بیت پیغمبر کی پیروی کا حق ادا کر سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
قضاء و قضاء, پہلا سوال آپ کی خدمت میں یہ بھیجا گیا ہے, تقلید اصول دین میں سے ہے یا فروع دین میں سے؟
سبحان اللہ, تقلید نہ اصول دین میں سے ہے نہ فروع دین میں سے ہے, اصول عقل میں سے ہے, اصول فطرت میں سے ہے. تقلید فروع دین میں, فروع دین پر عمل کرنے کے ایک طریقہ کار کا نام ہے. تقلید فروع دین پر, اصول دین میں تقلید نہیں ہے, اصول دین میں تقلید حرام ہے. فروع دین میں عبادات ہوں یا معاملات, زندگی کے تمام مسائل میں جو عملی مسائل ہیں ان میں کسی مجتہد کی رائے معلوم کر کے اس مجتہد کی رائے کے مطابق عمل کرنے کا نام ہے تقلید. یعنی تقلید ایک عقلی طریقہ ہے جسے شریعت نے بھی انڈورس کیا ہے عمل کرنے کا. واضح ہوئی بات؟ اگلا سوال,
ولایت فقیہ پر جو علماء فائز ہیں یا ہوتے ہیں تو ان کے لیے کیا شرائط ہیں, کیا معیار ہے, کیسے پہچانیں کہ ولی فقیہ کون ہے؟
بہت اچھا, بہت قیمتی سوال ہے. ولی فقیہ کے لیے مجتہد ہونا تو شرط اول ہے, ورنہ فقیہ ہی نہیں ہوگا. مجتہد ہونا شرط اول ہے. وہ مجتہد جو عادل بھی ہو اور صاحب اقتدار بھی ہو وہ ہے ولی فقیہ. خلاصہ تمام موشے گافیاں فنی وہ میں نے بیان نہیں کی. کیوں؟ اولاً یہ ولایت ملی کہاں سے؟ اللہ سبحانہ و تعالی ولی ہے, اللہ کا رسول ولی ہے, اس کے بعد کون ولی ہے؟ علی ابن ابی طالب ولی ہیں, ائمہ معصومین ولی ہیں. ان کے بعد ان کو ولی کس نے بنایا؟ ائمہ معصومین کو ولی کس نے بنایا؟ رسول نے, اللہ کے حکم سے. رسول کو ولی کس نے بنایا؟ اللہ نے. اللہ کو کس نے ولی بنایا؟ اللہ خود ولی ہے. اللہ کی ولایت اس کی ذاتی ہے, اسے کسی کے ولی بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ خود ولی ہے, اللہ نے رسول کو ولی بنایا, رسول کے ذریعے سے اللہ نے حکم دیا کہ اب رسول کے بعد ائمہ ولی بنائے جائیں. ائمہ کی غیبت کے زمانے میں, چاہے وہ غیبت عارضی ہو, چاہے وہ غیبت طولانی ہو, چاہے وہ غیبت مکانی ہو, چاہے وہ غیبت زمانی ہو, یہ غیبت کی چار قسمیں کیسے ہو گئیں؟ خود پیغمبر کے دور میں معصوم اگر غیبت میں ہو, یعنی پیغمبر مدینہ منورہ میں ہے, فیصلہ یمن میں ہونا ہے, پیغمبر مدینہ میں ہیں, یمن والوں کے لیے غائب ہیں یا حاضر؟ غائب ہیں. اس وقت وہاں کون ان کا فیصلہ کرے گا؟ جسے رسول اتھورائز کریں گے. واضح ہوئی بات؟ جسے رسول کہیں گے کہ یہ شخص میں بھیج رہا ہوں تمہارے جھگڑے میں، لڑائی میں، فتنے میں، فساد میں، یا تمہاری نادانی میں، جہالت میں، جس مسئلے میں بھی تم اس کی طرف رجوع کرو، یہ جو حکم بیان کرے گا، یہ جو فیصلہ کر دے گا، وہ میرا فیصلہ ہو، میرا حکم ہوگا. واضح ہے؟ تو پیغمبر کی غیبت مکانی ہے، وہاں پر غیبت عارضی ہے. اسی سے مشابہ ہے آج حضرت امام ولی عصر عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی. دنیا میں اس وقت کہیں نہ کہیں حضرت حجت تشریف رکھتے ہیں، ہمارے لیے غائب ہیں. اب ہمارے درمیان کوئی ہونا چاہیے نا آتھورائز جو حکم بیان کرے، فیصلہ کرے، یا نہیں ہونا چاہیے. پیغمبر مدینے میں ہیں، یمن میں فیصلہ کرنے والے علی ابن ابی طالب تھے. پیغمبر، یہاں پر ایک اہم مثال دے رہا ہوں، علی ابن ابی طالب تو خود معصوم تھے ہمارے نقطۂ نظر سے، لیکن پیغمبر نے حضرت علی ابن ابی طالب سے پہلے ایک اور شخص کو بھیجا تھا. کس کو؟ نام لینے میں آپ کو تکلف ہو رہا ہے؟ خالد ابن ولید. خالد ابن ولید نے وہاں صفاقی کی، خون ریزی کی، بے عدالتی کی، سیاسی جرم کیا. چونکہ رسول اللہ نے بھیجا تھا، اس لیے ان تمام مظلوموں کی تلافی رسول اللہ نے خود کی بیت المال سے. یعنی جب کوئی کسی کو بھیجتا ہے تو پھر وہ ریسپانسبلٹی لیتا ہے. واضح ہے؟ آج امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ غیب میں ہونے پر علماء مجتہدین، فقہاء جامع الشرائط، مراجعین عظام کو ایک اتھارٹی حاصل ہے، ایک ولایت حاصل ہے. کیا ولایت حاصل ہے؟ اولا تو احکام بیان کرنے کا حق حاصل ہے، دوسرے اگر ان کے ہاتھ میں اقتدار ہو تو حدود نافذ کرنے کا حق حاصل ہے. آخر ایک ملک میں نظام کیسے چلے گا اگر جرائم پیشہ افراد کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے؟ چور نے چوری کی، اسے سزا دی جائے نہ دی جائے؟ نعوذ باللہ، زانی نے زنا کیا، اسے سزا دی جائے یا نہ دی جائے؟ کوئی قتل ہو گیا، اسے سزا دی جائے یا نہ دی جائے؟ کون دے گا یہ؟ کون آتھورائز ہے؟ ہر شخص جس کا دل چاہے. یہ نہیں ہو سکتا، جنگل کا قانون نہیں ہے. نظم معاشرے میں انسانی کا تقاضا کیا ہے؟ کوئی حاکم ہونا چاہیے، کوئی نظام ہونا چاہیے، کوئی نافذ کرنے والا ہونا چاہیے، کوئی قاضی ہونا چاہیے، کوئی آتھورائزڈ ہونا چاہیے. یہ آتھورٹی اللہ کی طرف سے رسول کو ملی، رسول کی طرف سے ائمہ کو ملی، ائمہ کی طرف سے علماء دین کو ملی. علماء دین کو جو آتھورٹی ملی، اسی کا نام ہے ولایت. اب یہ ولایت نافذ کون کر سکتا ہے؟ ہر مجتہد کر سکتا ہے. اگر ہر مجتہد بھی نافذ کرنے لگے تب بھی جنگل کا قانون وجود میں آ جائے گا. اس لیے کوئی ایک ولی فقیہ ہوگا جو صاحب اقتدار ہو، جو مبسوط الید ہو، جو نافذ القول ہو، نافذ الکلمہ ہو، جس کی بات حکم کا درجہ رکھے اور لوگ اس کی پیروی کریں، نافذ کریں. یہ ہے نظم معاشرے کی حکمت ولی فقیہ کے لیے. اس لیے میں نے کہا ولی فقیہ وہ ہے جو مجتہد ہو، عادل ہو، متقی ہو اور مبسوط الید ہو، یعنی صاحب اقتدار ہو، وہ ہے ولی فقیہ.
یعنی پھر اس کی بنیاد جو ہے علم اور تقوی ہو.
بے شک.
یعنی یہ نہیں ہوا کہ ان کو معصوم پہ کوئی کسی کو
ملتی ہے. علم و تقوی بنیاد ہے، علم و تقوی بنیاد ہے. یہ ممکن ہے کہ معصوم ان کو کسی موقع پہ خود ہدایت فرمائے؟ یہ بالکل ممکن ہے. مجتہدین مراجع کرام کو ہو سکتا ہے امام ہدایت فرمائیں، ملاقات فرمائیں، شرف بخشیں یا پیغام پہنچائیں، ہدایت فرمائیں، سب ممکن ہے. لیکن بنیاد دیکھیے، یہ ہے سبجیکٹو یا موضوعی بات. لیکن معروضی بنیاد ہونی چاہیے نظام چلانے کے لیے. نظام چلانے کے لیے آبجیکٹو فاؤنڈیشنز ہونے چاہیے. آبجیکٹو فاؤنڈیشنز کیا ہیں؟ علم و تقویٰ، جسے امتحان کیا جا سکے، پرکھا جا سکے یہ شخص مجتہد ہے یا نہیں، متقی ہے یا نہیں. آگے سر،
ولایت فقیر ولایت تکوینی ہے یا ولایت تشریعی ہے؟ جی منسلک سوال ہے یہ، ولایت فقیر ولایت تکوینی ہے یا ولایت تشریعی ہے؟
ولایت فقیر ولایت تشریعی ہے. ہیں اس لیے کہ ہمارے معاشرے نے اس واجب کفائی پر عمل نہیں کیا. اور اگر کوئی واجب کفائی پہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ماشاءاللہ اس کی راہوں میں جی بھر کے کانٹے بچھائے جاتے ہیں.
پولیسی سے منسلک ایک سوال ہے, کیا ہمارے مراجع اعظم ہمارے لیے فکر مند ہوتے ہیں؟ پاکستان میں روز شیعہ قتل کیے جا رہے ہیں, معاشی بدحالی عام ہے, لیکن ہم کسی رہبر کو اپنے لیے فکر مند نہیں پاتے. عیسائی پوپ نے ایک عیسائی عورت کے لیے قدم بڑھایا, ہم لاچار ہیں.
عجیب و غریب سوال ہے, یہ کیسے سمجھ لیا کہ وہ فکر مند نہیں ہوتے ہیں؟ وہ فکر مند ہوتے ہیں مگر سیاسی بیان بازی نہیں کرتے ہیں, دونوں چیزوں میں فرق ہے. پوپ کا منصب محض سیاسی ہے, ان کے یہاں روحانیت نہیں ہے. ہمارے مراجع تقلید کتنی دیر بیٹھ کر عبادت کرتے ہیں اور تمام دنیا کے شیعوں مسلمانوں اور انسانوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں, اور اس کے بعد علمی اعتبار سے مسائل کے حل میں دن رات لگے رہتے ہیں. جو میں نے ابھی عرض کیا کہ وہ واجب کفائی آپ کی طرف سے آپ کا واجب وہ ادا کر رہے ہیں. حکم خدا دریافت کرنا ہر ایک پر واجب ہے, یہ واجب آپ کی طرف سے وہ ادا کر رہے ہیں, یعنی آلریڈی وہ آپ ہی کے لیے کام کر رہے ہیں, کام بھی کر رہے ہیں, شب و روز علمی کام کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دعا بھی کر رہے ہیں. جب کوئی نازک موقع ہوتا ہے تو ہدایت بھی دیتے ہیں, فتویٰ بھی صادر کرتے ہیں, حکم بھی صادر کرتے ہیں, لیکن وہ نازک موقع ہوتا ہے جسے وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں زبان کھولنا چاہیے. سیاسی بیان بازی جن لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ ہر چھوٹے بڑے ایشو کو نان ایشو کو ایشو بنا لیتے ہیں, یہ سیاست ہے نہ کہ قیادت. یہ سیاست ہے نہ کہ قیادت. پوپ کی درد مندی آپ سمجھتے ہیں؟ مسیحیوں سے درد مندی ہے پوپ کی یا سیاست ہے؟ سیاست کو آپ درد مندی سمجھتے ہیں یا آپ کی غیر دانش مندی ہے؟ پوپ نے بیان دے دیا تو آپ سمجھتے ہیں مسیحیوں کے لیے ہمدرد ہیں؟ اگر وہ مسیحیوں کے لیے ہمدرد ہوتے تو یہ صاف صاف کہتے کہ دیکھو ہمارا دین باطل ہے, محمد آخری پیغمبر ہے, تورات و انجیل میں یہ لکھا ہوا ہے, تم اپنی آخرت کی فکر کرو, ہم تم سے ہمدردی رکھتے ہیں اس لیے اعلان کر رہے ہیں. ہمدردی اسے کہتے ہیں کہ صحیح راستہ دکھائیں, ہمدردی اسے کہتے ہیں کہ نجات دلائیں, ہمدردی اسے کہتے ہیں کہ ہلاکت سے بچائیں, نہ کہ ایک نان ایشو کو ایشو بنا دیا, ایک سیاسی بیان دے دیا اور وہ ہمدردی ہے. ہمدردی صرف بیان بازی کا نام نہیں ہے, دل سوزی کچھ اور چیز ہے, دل سوزی کچھ اور چیز ہے. اور بحمد اللہ ہمارا ہر مجتہد فقیہ جامع الشرائط ان تمام اوصاف سے متصف ہے. آپ آیت اللہ سیستانی کے پاس چلے جائیں, آپ کے حالات سے زیادہ باخبر ہیں. آپ آیت اللہ العظمیٰ خامنئی صاحب کے پاس چلے جائیں, آپ کے حالات سے زیادہ باخبر ہیں, مگر انہیں یہ معلوم ہے. عالم کو یہ معلوم ہے کہ کب زبان کھولنی چاہیے, جاہل یہ بھی نہیں جانتا کہ کب زبان کھولنی چاہیے.
Before doing taqleed, is it necessary to research on the work of a mujtahid or it will be considered...
Sir, please, sir, please. Sir,
there is no development of homes. Yes. Like
Pakistan,
India, and other
people. So, homes are development. Because these kind of problems are not going to be... Homes and maashi masail are also connected to emergency. If Imam Zamana alayhi salatu wasalam tashreef farma hote, اگر امام زمانہ علیہ السلام رشید فرما ہوں تو پھر خمس و زکات کا نظام کیا ہوگا؟ امام کوفے میں ہوں گے یا مدینے میں ہوں گے, نجف میں ہوں گے؟ کراچی میں تو پھر بھی کوئی نمائندہ ہی ہوگا. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حکومت تھی آپ کی, امام تھے, معصوم تھے, حکومت تھی, خلیفہ تھے. آپ کا پائے تخت کوفے تھا, بصرے میں آپ کا کوئی نمائندہ تھا والی بصرہ, فارس میں کوئی والی تھا, کہیں کوئی والی تھا. امیر المومنین کو بھی دھوکہ دے گئے ان کے والی, بیت المال لے کے چلے گئے, غصب کر لیا. امام معصوم کو دھوکہ دیا. آیت اللہ سیستانی, آیت اللہ خامنئی تو غیر معصوم ہیں. ایک شخص اگر کوئی فرض کیجئے میں ہوں وکیل یہاں پر, میں خیانت کر رہا ہوں, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسٹیٹیوشن ہی بیکار ہے. امیر المومنین کے ہوتے ہوئے بیت المال غارت ہو گیا تو کیا علی کی ولایت باطل ہے؟ نعوذ باللہ. نہیں, نظام نظام ہے, نظام کی ضرورت ہے, نظام کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے, نظام کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, نظام کی کمزوریاں دور کرنے کی ضرورت ہے. معصوم کی بھی حکومت قائم ہو جائے تو نظام کیسے چلے گا؟ لاہور میں الگ نمائندہ ہوگا, کراچی میں الگ نمائندہ ہوگا, اسلام آباد میں الگ نمائندہ ہوگا, امریکہ میں الگ نمائندہ ہوگا, سب نمائندے ہوں گے. واضح ہے, مالی مسائل بھی, خمس, زکوٰۃ, سب جڑا ہوا ہے مرجعیت سے. لیکن یہ نظام ضروری ہے, ناگزیر ہے. یہی نظام ولایت ہے جو عبادات سے لے کر معاملات تک, اخلاقیات سے لے کر سیاسیات تک, روحانیات سے لے کر اقتصادیات تک, تمام زندگی کے لیے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نظام قرآن مجید میں پیش کیا ہے اور لسان پیغمبر پہ پیش کیا ہے اور ائمہ معصومین کے ذریعے سے پیش کیا ہے, وہ یہی نظام ولایت ہے اور یہی نظام غیبت میں نظام اجتہاد و تقلید ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. پروردگار ہمیں ہمیشہ توحید سے, ختم نبوت سے اور صراط مستقیم ولایت سے وابستہ رکھے. ہمارے اعمال سے, ہماری گفتگو سے, ہمارے کردار سے ہمارے ولی عصر راضی رہیں, اور پروردگار انہیں اذن عطا فرمائے کہ وہ ان کا ظہور جلد از جلد ہو, اور جب تک ان کا ظہور نہ ہو تب تک ہمارے درمیان نظام ولایت بصورت نظام ولایت فقی پورے استحکام اور سرفرازی کے ساتھ باقی رہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.